الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال وخلق الجن من مارج من نار. فبأي رب المشرقين ورب المغربين. فبأي صدق الله العظيم.
ماه نور آ گیا 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 مختار آئے مگے نور آ گیا مہے نور آ گیا مگے نور آ گیا مگے نور آ گیا سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد جاتی کی آمد عطا کی آمد منتار کی آمد کی ولادت سب مل کر بولو مگے نور آ گیا مگے نور آ گیا مگے نور آ گیا مگے نور آ گیا کیوں بارہویں پیغام پیار آئے نا کیوں بارہویں پیغام پیار آئے نا کیوں ہمیں پیار آئے کہ آئے اسی روز سرکار آئے مگے نور آ گیا مگے نور آ گیا مگے نور آ گیا مگے نور آ گیا نور آ گیا تجھے آمینہ ہو مبارک مبارک تجھے آمینہ ہو مبارک تیرے گھر سے شاہ ابرار آئے ماہ نور آ گیا ماہ نور آ گیا ماہ نور آ گیا ماہ نور آ گیا
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عزوجل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب محمد قبل اس کے کہ باقاعدہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہو سوال جواب کا سلسلہ ہو آئیے اپنا ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں مدنی مذاکرے میں اول تاخر شرکت کروں گا کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سیلانے دریوں سے دھاگے نوچنے انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر یہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائیں، خوب کان لگا کر سنوں گا۔ جو عیسائی بھائی التحیات میں بیٹھنے کی طرح مسجد میں نماز میں جس طرح بیٹھتے ہیں التحیات میں، اس طرح نہ بیٹھے ہو تو اس طرح دو زانو بیٹھ جائیے تعظیم علم دین کی خاطر، پھر جب تھک جائیں تو جس طرح آپ چاہیں بیٹھیں مہذب طریقے پر، پھر تھکن دور ہو اللہ توفیق دے تو دو زانو ہو جائیے۔ صلو علی الحبیب، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل چوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا حسب موقع۔ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا، مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا، بنیت ادائے سنت اس دوران بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا، اول تاخیر موبائل فون بند رکھوں گا، نہ فون کروں گا نہ فون سنوں گا، نہ کسی کو میسج کروں گا نہ میسج پڑھوں گا، فون نمبر چیک بھی نہیں کروں گا، اپنے لیے بھی مزید اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیتا ہوں۔ پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، میں دیے ہوئے احکام کی تعمیل کروں گا۔ بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہوگی، پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصودی تو بولنے سے بچوں گا، مدنی قافلے، مدنی نعمات، نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت، مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، دار المدینہ وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا۔ قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر جواب دینے، نیز ویسے ہی بیٹھے رہنے کے دوران بھی حتی الامکان نگاہیں نیچے رکھوں گا، فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے اجتناب کروں گا، کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا، یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ نہیں آتا، نہیں معلوم وغیرہ کہہ دوں گا۔ جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہنے کے بعد صلو علی الحبیب کہوں گا، غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا۔ آج کے مدنی مذاکرے پر ملنے والا ثواب اور میرے پاس جو نیکیاں اللہ کی رحمت سے موجود ہوں ان پر کرم خداوندی کے مطابق ملنے والا ثواب، میں یہ سوال ثواب کرتا ہوں جناب رسالت معاف صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل تمام انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین جملہ صحابہ و تابعین و تبعی تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین بزرگان دین کل مؤمنات و مؤمنین کل مسلمات و مسلمین کو اس سال ثواب کرتا ہوں، ساتھ ہی بالخصوص شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت طہار، امام اعظم غوث اعظم غریب نواز، خواجہ بہاء الدین نقشبندی، شیخ شہاب الدین سہروردی، امام غزالی، اعلی حضرت صدر الشریعہ، صدر الافاضل قطب مدینہ، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق اور تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، تمام مسلمان انسان جنات، 12 ماہ، 25 ماہ اور وقف مدینہ، نے عمر بھر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینے والے، نیز ہر ماہ 3 دن مدنی قافلوں میں پابندی سے سفر کرنے والے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مدنی گارڈن تو بول رہے ہیں پیر صاحب، میں ذمہ دار ہاں زکات جیڑی ہے کہ کس طرح کس حساب نال دتی جاندی ہے، زمین دے متعلق، فصل دے متعلق، تے اے سانو دسیا جان کہ گندم یا فصل ادرا کی چارہ بیجیا اسی کس طرح زکات دتی جاوے، سال چ ایک دفعہ دتی جاوے یا دو دفعہ دتی جاوے. اسی نہری پانی دے متعلق بھی سانو پتا چلنا چاہیے کہ نہری پانی دے متعلق کس طرح دتی جاندی ہے، تے ٹول والے پانی تو اسی کس طرح دتی جاندی ہے سانو دسیا جاوے، تے اسی اس حساب نال اسی عاشق رسول ہاں اسی وہ دینا چاہنے ہاں، اسی اپنا مننا لیا.
اشر کے متعلق پوچھ رہے ہیں، اب اس کا تو پورا رسالہ اپنا لکھا ہوا ہے اور اس میں تو الگ الگ صورتیں ہیں اشر کی، اور 10واں حصہ دیا جاتا ہے، وہ زکات تو 2.5% ہوتی ہے، وہ زکات کے زکات کی شرائط اور ہیں، اشر کے شرائط اور ہیں. اب یہ تو اتنا بڑا سوال ہے کہ شاید گھنٹہ آدھا گھنٹہ اس پر بیان کرنا پڑے. مکتبۃ المدینہ نے اشر کے احکام کے نام سے ایک رسالہ شائع کیا ہے، ان استائی بھائیوں کو جو زمیندار ہیں میری مدنی التجا ہے کہ وہ رسالہ حاصل کر کے اسی کو پڑھ لیں، کیونکہ آپ کا سوال بہت لمبا جواب مانگتا ہے، کافی ٹائم لگے گا اور رسالہ لینا پڑے گا اور سارا پڑھ پڑھ کے اس کی مختلف صورتیں بیان کرنی ہوں گی، تو کافی وقت لگ جائے گا، اور ظاہر معاشرے میں سارے زمیندار نہیں ہیں، تو خصوصاً شہر والے اور یہاں بیٹھے ہوئے وہ بھی زمیندار نہیں ہیں، ان میں اکا دکا ہی ہوگا کوئی ہوگا تو اس لیے وہ رسالہ آپ پڑھ لیجیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میرا نام ہے غلام مصطفی میمن چھٹا سے. میرا سوال یہ ہے کہ گدا گاڑی پر ہم جھنڈا لگا سکتے ہیں یا نہیں؟
سبحان اللہ، تو گدا کوئی برا جانور تھوڑی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھی وہ رہا کرتا تھا، ہم اس کو یہ نام نہیں لیتے، ہم دراز گوش بولتے ہیں، ہمار بولتے ہیں، یہی جانور رہا کرتا تھا اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بڑا فرما بردار تھا، کسی جنگ میں کسی غزوے میں یہ مال غنیمت میں آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں ایک یہودی کے پاس تھا اور ہمارے باپ دادے جو تھے وہ سب کے سب کسی نہ کسی نبی کی سواری میں کام آتے رہے، اور میری خواہش تھی کہ مجھ پر نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سواری فرمائے، اس لیے میں نے اپنے مالک یہودی کو کبھی بھی اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیا، جب بھی میری پیٹ پر سواری کوشش کرتا میں دو لتیاں جھاڑ کے اس کو ہٹا دیتا تھا، تو آقا مجھ پر سواری فرمائے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جانوروں کی بولیاں بھی جانتے تھے، جو دلوں کی بولیاں جانتا ہو اس کو جانوروں کی بولیاں جاننے میں کیا دیر لگے گی، اللہ تعالیٰ نے بہت سارا علم عطا فرمایا تھا. تو یہ پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنی غلامی میں رکھا، یہ اتنا سعادت مند اور سمجھدار دراز گوش تھا اور ایسا اطاعت گزار تھا کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کو بلانا مقصود ہوتا، اس سے یعنی کہ روایتیں ہیں کہ آپ بلانا چاہتے ہیں تو یہی دراز گوش خمار اس صحابی کے دروازے پر جاتا اور اپنا سر رگڑتا تو وہ صحابی سمجھ جاتے کہ بلاوا آیا ہے. پھر جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وصال ظاہری فرمایا، آپ کی وفات شریف ہوئی، تو یہی سرکار کے عشق میں، سرکار کے فراق میں، جدائی میں بہت رنجیدہ ہو گیا اور ایک دم دوڑا اور دوڑ کر کنویں میں چھلانگ لگا کر اس نے جان دے دی، فراق رسول میں جان دے دی. ایسا عاشق رسول تھا یہ. اب دیکھو یہ بے زبان جانور تو ایسا عاشق رسول کہ وہ سرکار کی جدائی اس سے برداشت نہیں ہوئی. ایک ہم بھی عاشق رسول ہیں کہ ہمارا چہرہ تو ہے تو وہ غیر مسلموں جیسا، ہمارے سر کے بال تو وہ غیر مسلموں کی نقالی والے انگلش بال، چہرہ یہودیوں جیسا اور آگ پوجا کرنے والوں جیسا، جس کی حدیثوں میں صراحت ممانعت کی گئی کہ مجھ سے پست کرو یعنی چھوٹی کرو، داڑھیوں کو معافی دو یعنی بڑھنے دو، اور یہودیوں جیسی شکل مت بناؤ. کہیں فرمایا کہ آتش پرستوں کی مشابہت مت کرو، داڑھی بڑھاؤ، آتش پرستوں کی مشابہت یعنی نقالی مت کرو. اور یہ ہمارے عاشقان رسول ہیں جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی. تو ہمت کیجئے اور سب کے سب عاشقان رسول جشن ولادت کی خوشی میں آج ہی سے اپنے چہرے پر کم از کم ایک مٹھی داڑھی سجانے کی نیت کر لیجئے انشاءاللہ. داڑھی منڈانا اور ایک مٹھی سے گھٹانا دونوں حرام ہے. تو گولارچی والے بھی داڑھی رکھیں گے کیا؟ یہ بھی عاشقان رسول ہے نا ماشاءاللہ، آج بیٹھے ہوئے نا. تو سارے عاشقان رسول ہاتھ اٹھائیں کہ انشاءاللہ ہم بھی کسی سے پیچھے نہیں، ہم بھی داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ. ہمت کرو، سوچو مت، اب منن والے بنو، سوچن والے مت رہو. آقا کی سنت زندہ باد، آقا کی سنت میں عظمت ہے ماشاءاللہ. تو ہمارا لیے کہ وہ گدا گاڑی کے اوپر جھنڈا لگانے کا پوچھ رہے تھے، تو گدا گاڑی پر بھی جھنڈا لگائیے اور گھوڑا گاڑی ہو تو اس پہ بھی جھنڈا، اونٹ گاڑی پر بھی جھنڈا، بیل گاڑی پر بھی جھنڈا لگائیے. ریڑا اونٹ گاڑی اور بیل گاڑی اور ریڑا بولتے ہیں نا، ریڑے پر بھی لگائیے جھنڈا، اسکوٹر پر، بس پر، کار پر، ہر چیز پر سب جھنڈا لہراتے رہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
میرا نام عمر رضا تاری ہے. باپا جان میرا سوال یہ، ہم بازار کی چیزیں پاپڑ، چاکلیٹ، چپس، ٹافیاں اور یہ کھا سکتے ہیں؟ بہت دل چاہتا ہے کھانے کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اللہ، بازار کے پاپڑ، چاکلیٹ اور ٹافی، چاکلیٹ سیم تھنگ. تو بیٹے وہ پاپڑ جو ہے نا، بازار کے پاپڑ خاص کر وہ تیل، ہماری میمنی میں اس کو بولتے ہیں ڈاڈھیا تیل، یعنی کہ وہ پرانا ہو جاتا ہے نا، وہ چلتا ہی رہتا ہے، وہ تیل چلتا ہی رہتا ہے ان لوگوں کا تیل. تو بعض اوقات پاپڑ کھانے سے فوراً گلے پہ اٹیک ہو جاتا ہے، یہ بازاری پاپڑ. تو تیل پرانا ہو جاتا ہے نا تل تل کر، اس میں تلی ہوئی چیز کی علامت میں آپ سب کو بتا دوں، ناظرین کو بھی بتا دوں کہ جب کوئی چیز تلی جائے، جیسے پکوڑا تلا، سموسہ تلا، تو یہ تازے تیل میں آپ تلیں گے نا تو اس کا جو رنگ جو ہے نا یہ تھوڑا نکھرا ہوا ہوگا, اجیالا رنگ ہوگا. اور جب وہ تیل بار بار اس میں تلتے رہیں گے, چلتا رہے گا تیل, تو وہ اس میں وہ جو تیل اب جو تیل میں تلیں گے نا پرانے جلے ہوئے تیل میں, تو اس میں اس کا رنگ جو ہے نا وہ ڈارک ہو جائے گا. جیسے مچھلی کا پیس تلیں گے, مرغی کا پیس تلیں گے, تو شروع میں تیل میں چلیں گے تو یہ تھوڑا وہ سفیدی مائل اور کم ڈارک ہوگا, اور بعد میں ایک دم ڈارک اور وہ چاکلیٹی کلر پکڑنا شروع کرے گا. آپ اس کو خوبصورت سمجھیں گے, یہ نقصان دہ زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ تیل کو یہ کڑکڑانے سے اس کے کیمیاوی مادوں کی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے اور اس میں فری ریڈیکلز پیدا ہوتی ہیں جو طرح طرح کی بیماریاں لاتی ہیں, یہاں تک کہ کینسر تک پہنچاتا ہے فری ریڈیکلز. تو تلی ہوئی چیزیں ویسے ہی نقصان دہ اور بازاری چیزیں زیادہ نقصان دہ, صفائی کا بھی خیال کم ہی رکھتے ہیں. اور یہ گلا سڑا پرانا تیل چلتا ہی رہتا ہے ان لوگوں کے پاس, سارے پھینکے گا کون اس کو. اسی طرح ٹوفیوں میں کیڑے مکوڑے مکھیاں یہ سب کا نچوڑ شامل ہوتا ہو تو تعجب نہیں ہے, کہ مکھیاں تو ان میں مرتی ہیں, کیڑے یہ مکوڑے جو ہیں یہ ان کے عاشق ہوتے ہیں, تو اتنا خیال کون رکھتا ہوگا ان کا. تو بہت مشکل ہے کہ بازار کی چیزیں صاف ستھری ملے, بہت اس میں کم ہی چانس ہوتا ہے صاف ستھری ملنے کا اس طرح کی چیزوں کا. مکھیاں بن بناتی رہتی ہوں گی اور کیا کیا ہوتا ہوگا. تو پھر اس میں ایسنس بھی ہوتے ہیں طرح طرح کے, تو یہ بھی گلے کے لیے مضر ہوتے ہیں. بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئے دن ان کو نزلہ ہوتا ہے اور کھانستے رہتے ہیں. پھر ان کے دانت آپ نے دیکھا ہوگا کہ جلدی میلے ہو جاتے ہیں, تو دانت صاف کرنا آتا نہیں بیچاروں کو, چاکلیٹ کھا کے سو جاتے ہیں, دانت میلے بھی ہو جاتے ہیں اور دانت سڑ بھی جاتے ہیں. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بعض بچوں کے دانتوں کی سائڈیں بہت کالی ہو جاتی ہیں, بلکہ کالی ہو کر بعض کا دانتوں کے کچھ ٹکڑے جھڑ جاتے ہوں گے. تو یہ چاکلیٹ کھا کر یہ منہ صاف نہیں کرتے نا, چاکلیٹ چپک جاتا ہے وہ, پھر وہ دانتوں کا ستیا ناش کر دیتا ہے. اور یہ چاکلیٹ میں ایسی کشش ہے کہ شاید ہی کوئی دنیا میں بچہ ہو جو چاکلیٹ کی طرف لپکے نہیں. چاکلیٹ بچے کی کمزوری ہے, یہ ٹافی. بچہ تو بچہ, بڑا بھی اس کو نہیں چھوڑتا ہاتھ میں آ جائے تو. جتنا ہو سکے اپنے بچوں کو یہ ٹافیوں سے, چاکلیٹ سے, بازار کے یہ پاپڑوں سے اور پکوڑوں سے اور سموسے اور کبابوں سے بچانا چاہیے, لیکن یہ اسی صورت میں بچا پائیں گے جب خود بچیں گے. اس کا الٹرنیٹ آپ بچوں کو کیا دیں, الٹرنیٹ کے بغیر یہ گزارا نہیں ہوگا. تو جیسے ڈرائی فروٹ ہوتا ہے نا, خشک میوہ, انجیر ہے تو یہ میٹھا ہوتا ہے, بادام پیستے تو آپ بولیں گے بہت مہنگے ہوتے ہیں, یہ انجیر بھی بہت مہنگا ہوتا ہے, تو ٹافیاں بھی مفت نہیں ملتی, پیسے تو سب میں لگتے ہیں. تو اس طرح کی مطلب یعنی کہ چیزیں جو جیسے ڈرائی فروٹ ہے, بہرحال وہ فائدے والا ہے, پھل ہے یہ, تو ایسی چیزیں اگر بچوں کو کھانے کی آپ عادت ڈالیں گے تو امید ہے کہ وہ بہتری آئے گی اور نقصان سے بچہ بچے گا. بھلے وہ چنے کھلائیں اس کو, مونگ پھلی کھلانے بھی حرج نہیں, کہ یہ بھی خشک میوے ہی کی طرح ہے, لیکن مونگ پھلیاں جب پرانی ہو جاتی ہیں تو پھر وہ گلے میں خاصی کرتی ہے, نہیں ہو تو پھر صحیح ہے. تو بہرحال یہ کہ ٹافیاں جو ستیاناش کرتی ہیں نا, یہ بس ہر چیز کو, دانتوں کے علاوہ میدے کو بھی تباہ کرتی ہوں گی, اس میں پتہ نہیں کیا کیا اگڑم بگڑم بلا ہوتی ہوگی. وہ بازوں کا تو کھاتے ہی مطلب گلے میں خراش محسوس ہو جائے. اسی طرح گولیاں آتی ہیں چینی کی رنگ برنگی, اب رنگ جو ہوتا ہے یہ بھی عام طور پہ ان چیزوں میں رنگ, کپڑا رنگنے کا رنگ ڈالا جاتا ہے ہمارے یہاں. ہمارے یہاں تو ہر چیز آپ کو پتا ہے ناقص عموماً ملتی ہے, کیونکہ بعض فوڈ کلر بہت مہنگے ہوتے ہیں. اب جیسے کہ ایک رنگ کے بیپاری نے مجھے بتایا, اسٹائن بھائی اپنے, کہ گلابی فوڈ کلر بہت مہنگا ہوتا ہے, کوئی ڈال ہی نہیں سکتا یہاں, اتنا مہنگا ہوتا ہے. تو یہ جتنی بھی کھانے کی اشیاء بنتی ہیں لال گلابی, جو اس میں یہ کپڑے رنگنے کا رنگ ڈالا جاتا ہے, جو کہ کینسر تک لے جاتا ہے بندے کو, کھانے والوں کو. تو وہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس کوئی اگر میں جب دکان پہ ہوتا ہوں تو ان بھائی والد وغیرہ ہوتے ہوں گے نا ان کے ساتھ, تو میں جب دکان پہ ہوتا ہوں تو کوئی اس طرح کا آدمی ہوتا ہے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا کرے گا اس کلر کو, تو میں پھر ان کو منع کر دیتا ہوں کہ میں تمہارے ہاتھ یہ گلابی کلر نہیں بیچوں گا کیونکہ تم مطلب لوگوں کو کھلاؤ گے, یہ صحت کے لیے مضر. تو اسی طرح اب یہ کہ طرح طرح کے رنگ, اب کھانا ہوتا چاول پکاتے اس میں بھی رنگ ڈال دیتے پیلا کرنے کے لیے خوبصورت کرنے کے لیے, اب اگر یہ کپڑے رنگنے کا رنگ ڈالتے تو یہ صحت کا تو دشمن ہے, کپڑے کا کپڑے پر جمے گا کھانے میں کیسے جمے گا. اسی طرح 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 کے کسٹرڈ آتے ہیں, طرح طرح کے شربتیں آتی ہیں, یہ سب رنگین ہوتے ہیں. اب خدا بہتر جانے فوڈ کلر کون ڈالتا ہوگا اور کون کپڑا رنگنے کا کلر ڈالتا ہوگا, اس کی پہچان بھی بہت مشکل ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں مطلب یعنی کہ کتنی نفا خوری اور کتنی ملاوٹوں کا سلسلہ ہے, یعنی کہ اگر کوئی واقعی یعنی اتنی ملاوٹ ہے خالص زہر بھی نہیں ملتا, زہر بھی ملاوٹ والا. ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ ایک مریض آیا ہمارے پاس, اٹھا کے لے آئے, بے ہوش ہو گیا تھا لیکن اس نے خودکشی کر لی تھی اپنے زوم میں, اتنی ساری گولیاں اس نے کھا لی تھی لیکن اس کی قسمت اچھی تھی کہ گولیاں نکلی تھی, تو نکلی گولیوں کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی, مرا نہیں ہو نہ, اپنے طور پر خودکشی کر چکا تھا, کھا لی تھی ساری گولیاں. تو ہمارے یہاں یہ دوا کی گولیاں اور نیند کی گولیاں زیادہ کھائے گا تو نیند کی گولیاں کھا لیتے نا لوگ خودکشی کے لیے زیادہ, تو یہ بھی نکلی, تو اس لیے وہ جان بچ گئی, یہ ایک سائڈ پروفٹ اس کا سامنے آیا. صلوا علی الحبیب محمد.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میرا نام محمد فیصل ہے اور میں حضرت صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ 12 ربیع الاول کا دن سفر میں کس طرح سے گزارنا چاہیے؟
سفر میں, اچھا, تو کوئی بھی بڑا دن ہو سفر میں تو اس کی یاد تو رہتی ہے جس کا ذہن ہوتا ہے, اور 12 ربیع النور شریف جس نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے ہم مناتے ہیں تو اس سے کیا بہتر ہوگا کہ بس اس میں درود شریف پڑھتا رہے بندہ, درود و سلام کی کثرت کرے, نعتوں نعت شریف گنگنائے اگر یاد ہے تو, اس طرح اپنا وہ سفر میں دوران سفر جشن ولادت منا لے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد خورشید عالم ہے, میں کراچی گلشن بہار اورنگی ٹاؤن سے بول رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے جیسے کہ میں کھانا کھانے بیٹھتے ہوں, ابھی مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہوں, کھانا کھانے بیٹھتے ہوں تو باپا نے جو صلی اللہ علیہ حبیب کہتے ہیں تو اس وقت ہم کھانا کھاتے کھاتے کہہ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یا پھر باپا نے مرید کرواتے ہیں تو کھانا کھانے کا ٹائم وہ ہم مرید ہو سکتے ہیں, کھانا بھی کھا رہے کھانا کا ٹائم تو انہیں والا میں یا واجی تو ہم کہتے ہیں, تو اس حوالے سے آپ فرما دے.
کھانا کھاتے کھاتے صلو علی الحبیب کا جواب دینے میں حرج نہیں ہے, اور ویسے کوئی نہ بھی دے تو اس پر کوئی کیا مطلب پکڑ ہے اس کی, تو منہ میں نوالا نہیں ہے تو درستی پڑھ لیجئے, جیسے یا واجی تو بھی منہ میں نوالا نہیں ہوتا تب کہتے ہیں, اسی طرح اگر بیعت کروائی جا رہی اور کسی نے کھانا کھاتے کھاتے بیعت کی اس کی بیعت تو ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی النبی
صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد عرفان ہے, میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. حضرت صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے, آج کل مسلمانوں کی بھاری اکثریت نمازوں سے دور ہے, ان کو نمازی کیسے بنایا جائے؟
مسجد بھرو تحریک میں آپ بھی شامل ہو جائیں, مل جل کے نمازی بنائیں گے انشاءاللہ. آپ نے دور سے سوال کیا ہوگا, قریب آ کر دیکھیں کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا دوسرا نام ہی مسجد بھرو تحریک ہے, اور کیسے کیسے بے نمازیوں کو الحمدللہ دعوت اسلامی نے وہ مسجد میں پہلی صف کا جذبہ تقسیم کر دیا. تو انشاءاللہ مبلغ بنیں گے آپ, اپنے گھر میں باہر نیکی کی دعوت, فیضان سنت سے درس دیں گے تو انشاءاللہ نمازی بڑھتے چلے جائیں گے اور نمازی برو تحریک جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ عز و جل.
مسجد بھرو تحریک
جاری رہے گی.
مسجد بھرو تحریک
جاری رہے گی.
مسجد بھرو تحریک
جاری رہے گی.
غیبت کے خلاف جنگ
جاری رہے گی.
غیبت کے خلاف جنگ
جاری رہے گی.
ہم تو غیبت کریں نہ سنیں
انشاءاللہ.
محبتوں کے چور محبتوں کے چور سر پہ امامہ
سجا رہے گا
انشاءاللہ. رخ پہ داڑھی
سجی رہے گی.
اکثر نظریں
جھکی رہے گی.
حیا سے نظریں
جھکی رہے گی.
مدنی حلیہ
سجا رہے گا.
شیطان کے خلاف جنگ
جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بابا جان میرا نام شکیل اتاری ساؤتھ افریقہ کے شہر لسوتو سے. میں کمپنی میں ایک مینیجر ہوں. میرے ماتحت بہت سارے غیر مسلم رہتے ہیں تو ان کی تربیت یا دینی حساب سے ہم کیسے ان سے تعلقات رکھیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس کے ماتحت اس طرح کا معاملہ ہو نا اس کو تو اسلام کی صحیح تصویر ہونا چاہیے, سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بن جائے تاکہ غیر مسلم دیکھ دیکھ کر اس کو مسلمان ہوتے رہے. اگر ایسا افسر بد اخلاق ہوگا, دھوکہ دیتا ہوگا, جھوٹ بولتا ہوگا, گالی گلوچ کرتا ہوگا تو غیر مسلم تو غیر مسلم مسلمان بھی اس سے بددل ہوتے رہیں گے اور اس طرح اسلام کو نقصان پہنچتا رہے گا. تو اس لیے آپ کو تو بہت سنبھل کر چلنا ہے اور وہ اعلیٰ نمونہ پیش کرنا ہے کردار کا کہ غیر مسلموں کے دل پگھل جائیں کہ ہم نے ایک صحیح مسلمان بھی دیکھا. ورنہ آج ایک تعداد غیر مسلموں کی ایسی ہوگی جو مسلمانوں کے کردار کی وجہ سے شاید مسلمان ہونے سے کتراتی ہوگی. اس طرح کی باتیں بھی لوگ بتاتے ہیں. تو آپ اپنے آپ پر صحیح معنوں میں دیکھیں. ماشاءاللہ آپ نے داڑھی رکھی ہے. تو میں جو کہتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں کہ آپ کا اخلاق ایسا ہے ویسا ہے. میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ اگر غصے کی عادت ہے تو اس کو کم کر دیجئے, بلکہ ختم کر دیجئے. اپنے نفس کے لیے تو نافذ کرنا نہیں چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ گالی کی عادت ہو تو اس کو نکالنی چاہیے, توبہ کرنی چاہیے. اسی طرح اور کوئی اخلاقی کمزوری اس کو دور کرنا چاہیے. نمازوں کی کمزوری اس کو دور کرنا چاہیے. سر پہ امامہ شریف سجانا چاہیے, زلفیں رکھنی چاہیے. ایسی چلتی پھرتی تصویر ہو آپ کی اسلام کی کہ وہ مطلب غیر مسلم دیکھ کے تو دیکھتا رہ جائے کہ ہاں یہ ہے مسلمان کہ جس کا کتابوں میں پڑھا ہے اور سنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
بابا ان کے ایک اس سوال پر ایک بیرون ملک سے آئی ہوئی مدنی بہار یاد آ رہی ہے کہ ہمارے ایک اسلام بھائی کا کچھ اس طرح بیان تھا کہ وہ داڑھی شریف وغیرہ تو رکھی تھی انہوں نے لیکن امامہ شریف نہیں پہنتے تھے. تو دو سال پہلے جب ماہ ربیع نور شریف کی آمد ہوئی تو انہوں نے مدنی چینل پر جو مدنی مذاکروں اور دیگر ترغیبات کا سلسلہ ہوا تو انہوں نے اپنا ذہن بنایا کہ میں بارہویں کے دن سے مدنی لباس بھی پہنوں گا اور امامہ شریف مستقل سجاؤں گا.
سبحان.
انہوں نے مدنی لباس سلوایا اور امامہ شریف بھی تیار کیا. بارہویں کے دن انہوں نے امامہ پہنا, مدنی لباس پہنا, جلوس میلاد میں بھی شریک ہوئے. کہتے ہیں کہ تیرہویں والے دن میں دفتر میں اپنے مدنی لباس میں گیا با امامہ. تو میں اپنے دفتر میں اپنی سیٹ پر بیٹھا کام کر رہا تھا. جب نماز کا وقفہ ہوا تو میں اٹھا اور وضو وغیرہ کرنے کے لیے میں اپنی ترکیب بنائی. جب وضو کر کے میں واپس اپنی سیٹ کی طرف آیا تو میں نے دیکھا کہ ہمارے دفتر میں جو جمعدار اور جمعدارنی تھی جو مسلمان نہیں تھے تو وہ جمعدار میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کے معاملات ویسے ہی ہم بہت متاثر تھے لیکن آج آپ کو اس حلیے میں دیکھ کر ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ ہم مسلمان ہو جائیں.
سبحان اللہ.
تو وہ جمعدار اور وہ جو اس کی جو بچوں کی امی تھی وہ دونوں مسلمان ہو گئے.
الحمدللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, مجھے جو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. یا رسول اللہ آپ کی سنت پر عمل کرتے کرتے ایسا فنا ہو جاؤں, چلتی پھرتی ایسی عشق و محبت کی تصویر بن جاؤں کہ جو مجھے دیکھے اس کو آپ یاد آ جائے اور آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ میں یہ غور کر رہا ہوں کہ جب باب المدینہ مدنی مرکز کا اسکرین پر یہ منظر آتا ہے تو جیسے کہ نہیں وہ نور برس رہا اور کسے سب سفید سفید چادروں سب اماموں کی باہر ہیں, اور جب ان لوگوں کا گولارچی والوں کا منظر آتا ہے تو یہ خود ہی محسوس کرتے ہوئے کتنا فرق ہے, نہ چہروں پہ داڑیاں ہیں نہ سر پہ امامے ہیں نہ سر پہ ٹوپیاں ہیں. یہ مطلب ہے نا دونوں کا فرق, برا نہیں ماننا, آپ خود آنکھوں سے دیکھ رہے کہ فرق ہے کہ نہیں. تو آپ کو بھی ایسا نور بھرا ماحول نور والے آقا کے صدقے میں مل جائے تو کیا حرج ہے. کہ میرے گولارچی میں بھی وہ نور ہی نور برسنے لگے. یہ دونوں کو دو پیس میں بتائیں آپ, باب المدینہ کو ایک پیس میں اور ایک پیس میں گولارچی کو اسکرین پر بتائیں.
بابا یہ دکھا رہے ہیں
اب کتنا فرق ہے دونوں میں. زمین آسمان کا فرق ہے. تو دونوں یار ایک دوسرے کی ریس لگاؤ کہ آئندہ گولارچی میں دوبارہ آؤ تو انشاءاللہ ہم سب سفید چادروں والے اور سب امامے والے ہوں گے, سب کے چہرے پر داڑھی ہوگی انشاءاللہ. خالی باب المدینہ والے عاشقان رسول نہیں, ہم بھی عاشقان رسول ہیں. یہ کر کے دکھاؤ یار عملی طور پہ, ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو ہمارے گولارچی کے عاشقان رسول بھی امامہ سجائیں گے انشاءاللہ, گولاچی کے عاشقان رسول بھی داڑھی بڑھائیں گے انشاءاللہ عز و جل انشاءاللہ. امامہ تو آقا کی سنت ہے اور امامے کی برکت سے تو برکت ہے. تو دیکھے کہ دو رکعت بغیر امامے کے پڑھے تو دو رکعت ہوئی اور امامے کے ساتھ پڑھے تو 70 رکعت سے بھی بہتر ہے. اور امامے کے ساتھ جمعہ 70 جمعوں کے برابر ہے. اور جو جمعے کو امامہ باندھے سورج ڈوبنے تک فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں. امامے کے اپنے فضائل ہیں, آقا کی سنت ہونا ہی سب سے بڑی فضیلت ہے اس کی. ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. تو سارے دیوانے سارے عاشقان رسول جو ہیں وہ اب یہ بس اب آقا کے نام پر گردن کٹتی ہے تو کل نہیں آج, آج نہیں تو ابھی کٹے, مگر یہ داڑھی اور یہ غیر مسلموں جیسا چہرہ اب ہمارے وہ وجود پر نہیں رہے گا, اب انشاءاللہ مسلمانوں والا چہرہ ہوگا, ہمارا حقیقی عاشق رسول والا چہرہ ہوگا انشاءاللہ, غیر مسلموں کی نقالی والا چہرہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہمارے گولارچی والے بھی انشاءاللہ اسی طرح نورانی چہروں والے اور نورانی چادروں والے ہو جائیں گے انشاءاللہ 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 عز و جل. صلوا علی الحبیب.
جی محمد آصف میں بات کر رہا ہوں فرام کراچی. دو سوال کرنے ہیں مجھے حضرت صاحب سے. جی میرا پہلا سوال یہ ہے, اب میں نے دعا مانگی, میں بہت دعا مانگ رہا ہوں, یا اللہ مجھے یہ بھی دے دے, یا اللہ مجھے وہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے, وہ بھی دے دے, میں نے ہر چیز میں نے دعا میں مانگ لی. آخری شعر بھی میں نے پڑھ دیا کہ میں کیوں کہوں یہ تاؤ وہ دے کہ ہمیشہ میرے گھر پر کپل آؤ. تو کیا اس میں کچھ تضاد نہیں ہے کہ اگر یہ شعر ہی پڑھنا ہے تو پھر میں نے اتنا سب کچھ کیوں مانگا, اور اگر مجھے سب کچھ نہیں ہے تو پھر میں نے یہ شعر کیوں پڑھا؟ پہلے تو مجھے ذرا اس کا جواب چاہیے تھا. دوسرا یہ کہ بڑے بڑے میں نے جو ہے وہ عالم دیکھے ہیں جو بغیر دیکھے اور بغیر کچھ پکڑے وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں اور بہت ساری دین کی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں. آپ بھی ایک عرصے سے جو ہے وہ تبلیغ اور وائس کر رہے ہیں, لیکن میں نے یہ دیکھا ہے اکثر کہ آپ جو ہے وہ کتابیں پکڑ کر اور اس سے پڑھ پڑھ کر جو ہے وہ آپ سنا رہے ہوتے ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ اس کا جواب مجھے ارشاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا آپ نے مانگی, شعر آپ نے پڑھا, اور پھر بولتے ہیں میں نے ایسا کیوں کیا, تو ایسا یہ جواب تو آپ کے ذمہ ہے نا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. چلو اب آپ نے کیا جواب میں دے دیتا ہوں, کیا کرے اور کیا کروں میں. دراصل وہ دعا مانگنا جو ہے نا یہ بذات خود عبادت ہے, بلکہ عبادت کا بھی مغز الدعاء مقل عبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. اور دعا مانگنے کا حکم اللہ تعالی کی طرف سے ہے, تو دعا مانگتے وقت یہ نیت بھی کی جا سکتی ہے کہ میں اللہ تعالی کے حکم کی اطاعت کر رہا ہوں. دعا مانگنے کا حکم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی ہے, تو یہ بھی نیت کی جاتی ہے کی جا سکتی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں, اتباع سنت میں دعا کرتا ہوں, کہ دعا مانگنا سنت بھی ہے. بکثرت دعا مانگی ہے میرے آقا نے, استغفار بکثرت کہ بعض روایتوں کے مطابق 70, بعض روایتوں کے مطابق روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے, یعنی توبہ کرتے تھے. حالانکہ سرکار معصوم ہے, گناہ نہیں کرتے تھے, لیکن توبہ کرتے تھے. یہ درجات کی بلندی ہے, اس سے امت کی بھی تعلیم کی صورت ہم اس میں سے نکال رہے ہیں. تو اس لیے وہ آپ نے جو بھی دعائیں مانگی, جائز دعائیں مانگی, یہ سب کے سب عبادت ہے. تو جتنی دیر تک آپ دعا مانگیں گے اتنی دیر تک آپ عبادت میں. ہاں, عوام کے ساتھ جب دعا مانگی جائے نا, اس میں عوام کا اسٹیمنا بھی دیکھا جائے کہ اس کی بھی استقامت ملے گی, کہ وہ بیچارے اکتا جائیں گے, بیزار ہو جائیں گے. تو عوام میں اتنی طول دعا نہ مانگے کہ جس سے وہ گھبرا جائیں اور بیزار ہو جائیں. اب بعض مواقع ہوتے ہیں کہ عوام کا ذہن بنا ہوا ہوتا ہے, جیسے 27ویں رمضان کو دعا مانگی جاتی ہے, بہت طویل ہوتی ہے اور برسوں سے یہ سلسلہ ہے, تو جو آتے ہیں ان کا عام طور پہ ذہن ہوتا ہے 27ویں رات کو کہ دعا ہوگی, دعا میں چلتے ہیں, دعا ہوگی, دعا میں چلتے ہیں. تو وہ طویل دعا سے غالباً نہ گھبراتے ہوں. باقی یہ موقع ہے, موقع محل کے اعتبار سے. لیکن اگر اکیلا دعا کر رہا ہے تو چاہے وہ 2 گھنٹے تک دعا مانگتا رہے, اس کو کون, اس پر کوئی قلم نہیں ہے, عبادت کر رہا ہے, برابر لگا ہوا عبادت میں, دعا ہی مانگے جا رہا ہے, ثواب اس کا لکھا جا رہا ہے. تو اس لیے وہ دعا بھی آپ مانگے, دعائیہ اشعار بھی پڑھیں, جتنے چاہیں پڑھیں, کوئی رکاوٹ نہیں, بلکہ جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا, جتنی دعائیں مانگیں گے اتنا ثواب زیادہ ملے گا. ٹھیک ہے, آپ نے کام کیا, جواب میں نے دیا, ٹھیک ہے نا. اچھا, پھر اب دوسرا کہ کتابیں کیوں پڑھتے ہیں, کتابیں دیکھ کر کیوں بیان کرتے ہیں؟ تو میرا حافظہ کمزور ہے, مجھے ہر بات یاد نہیں رہتی, میں مطمئن نہیں ہوتا بارہا کہ میں صحیح حدیث بیان کر سکوں گا لفظ ٹو لفظ. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کو قصدن رد و بدل کرنے کی اجازت نہیں ہے, کہ جو کوئی جان بوجھ کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایسی بات منسوب کرے جو سرکار نے نہیں فرمائی, تو اس کو جہنم میں ٹھکانہ بنانے کی وعید ہے اس کا, کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اس لیے وہ کہ ایک تو یہ صورت کے حدیثیں تو دیکھ کر بیان کرنے میں عافیت زیادہ ہے, غلطیوں کا چانس اس سے مطلب نہ ہونے کے برابر رہ جاتا ہے, جبکہ کتاب کسی مستند عالم کی لکھی بھی ہو. اب باقی لکھنے والے نے ہی ڈنڈی مار دیے تو اب اس کا علاج کوئی نہیں, اس لیے ہم سمجھایا کرتے ہیں کہ آپ کتابیں ہیں بس, وہ اپنی جو مکتبۃ المدینہ اور علمیہ کی, لیکن خیر غلطی سے تو کوئی بھی مبرہ نہیں ہے, لیکن یہ زیادہ اس میں احتیاطیں کی جاتی ہیں عام طور پہ, یا باہر شریعت ہے اور فتح و رضویہ تو ان کا تو جواب ہی نہیں ہے, کہ یہ محتاط کتابیں ہیں الحمدللہ, ان سے پڑھا کریں. خیر, تو یوں ایک تو میرا حافظہ کمزور ہے, دوسرا ہے کہ دیکھ کر پڑھنے میں آسانی بہت ہوتی ہے, ورنہ وہ بیان تیار کرنے میں مشکلات بہت ہوتی ہیں. تو اب یہ کہ بیان کرنا بہت آسان ہو گیا کہ بھئی کوئی بھی کتاب پکڑ لی جو اپنے مکتبۃ المدینہ کی جس کی اجازت ہے, ہر کتاب سے بیان کرنے کی ہمارے مبلغین کو اجازت نہیں ہے, تو جن کتابوں کی اجازت ہے ان کتابوں سے دیکھ دیکھ کر بیان کرنے میں صحت مند مواد امت کو ملے گا اور صحت مند مضامین پہنچیں گے, درست روایتیں اور حکایتیں ان تک پہنچیں گی. یہ حکمتیں اس میں, اور ہم ہیں عوام اور عوام کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان عوام کے عوام جو ہوتا ہے نا اس کو واعظ کہنا حرام ہوتا ہے, تو عوام ان عالم کو واعظ کہنے کی اجازت ہوتی ہے عوام کو نہیں. تو اب علماء یہ اجازت دیتے ہیں کہ عالم کی لکھی ہوئی کتاب پڑھ کر وہ بیان کر سکتا ہے, یا عالم کی جو بھی وہ بات ہے وہ پوری حفظ کر لے, اس کا حفظہ اچھا ہے تب بھی اگر کسی سے وہ کہہ دے تب بھی چل جائے گا, لیکن پورا بیان اس کے لیے رٹنا قریب قریب ناممکن ہے. تو اس لیے ہماری تاکید ہے اسی احتیاط کے پیش نظر کے گناہ سے بچتے ہوئے بیان ہو جائے, یہ تاکید ہے سارے مبلغین کو. بعض مبلغین اس کا مطلب نا عمل نہیں کرتے, وہ بیان دیکھ کر ڈائری وغیرہ سے کرتے ضرور ہیں لیکن اپنی طرف سے چونکہ چنانچہ بہت کرتے ہیں, اس کی اجازت حالانکہ نہیں ہے لیکن بعض کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں, ایسا کوئی بھی کرے اس کو روک دیا جائے کہ اس کی اجازت نہیں ہے تم کو, تم جو لکھا ہوا وہ دیکھ کے پڑھو, یہ خلاصے مت کرتے پھرو کہ پھر اس میں وہ غلطیوں کا چانس بڑھ جائے گا کہ یہ کام عالی موقع ہے. تو یہ میں نے کتاب سے دیکھ کر کیوں پڑھتا ہوں اس کی بھی وضاحت کر دی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب محمد.
محمد عارف حسین ہاشمی ٹی وی پر مختلف پروگرام آتے ہیں اور ان میں ان کے اپنے مذہب ہی جو اسلام سے ہٹ کر ہوتے ہیں وہ عبادات یا ان کی جو رسم ہے وہ دکھائی جاتی ہے, تو کیا ہم مسلمان گھرانوں میں ان کی اس عبادت کو دیکھنا یا ان کی اس رسم کو دیکھنا گناہ میں شامل ہے یا نہیں, ہمیں اس سے بچنا چاہیے یا نہیں؟ ایک درخواست بھی ہے کہ میرا بیٹا 13 سالہ محمد اویس, اس کو گلے کا سرطان ہے, آپ سے درخواست ہے, میری التجا ہے کہ اس پر کرم فرمائیں اور اس کے لیے خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں اس کے اس مرض کو دور فرمائے اور اس کو مکمل صحتیابی عطا فرمائے, اور آپ اس کو اس کے اوپر دم بھی فرما دیجئے.
اللہ تبارک و تعالی آپ کے شہزادے کو صحت کاملہ عاجلہ نافیہ عطا فرمائے. بڑا افسوس ہوا کہ ایسا موذی مرض اس کو لگ گیا, سرطان کینسر کو بولتے, کینسر بیچارے کو ہو گیا. اللہ تعالی شفا عطا فرمائے, آپ سب کو ماں باپ اس کے ماں باپ کو صبر عطا فرمائے, اور دم بھی آپ کی دلجوئی کے لیے کر دیتا ہوں. اور یہ سوال جو ہے نا, اب اس کا جواب ظاہر مختلف اس کی صورتیں سمجھ میں آ رہی ہیں. ایک تو ایک اگر اس میں عورتیں ہیں, بے پردہ یہ عورتیں ہوتی ہوں گی, یہ تو عالم بھی نہیں دیکھ سکتا, ورنہ کوئی عالم جو متصلب عالم ہو اس لیے دیکھے کہ ان کی عبادتوں کی کوئی خرابیاں وہ دیکھنا چاہتا ہو, جس سے امت کو آگاہ کرنا چاہتا ہو, تو ہو سکتا ہے اس کی صورتیں نکلے, ورنہ بہرحال یہ کہ مسلمان مطلقاً اگر کسی کی عبادت دیکھیں تو یہ کہ ناجائز کام کا تماشا دیکھنا بھی ناجائز ہے, تو بطور تماشا جو مسلمان اس کو دیکھیں گے تو ظاہر ہے وہ گناہگار ہوں گے, جیسے بندر نچانا ناجائز ہے, ریچھ کا تماشا کرنا ناجائز ہے, تو اعلی حضرت نے ان کو ناجائز لکھا. یہ مرغے لڑاتے ہیں جو مرغوں کی پالیاں, تو ان کو لڑانا بھی ناجائز, تو ان کو دیکھنا بھی ناجائز. جو مینڈھے لڑاتے ہیں دمبے, بہت بڑے سینگ والے لڑا کے آتے ہیں دھمبے, یہ لڑاتے ہیں, ان کا لڑانا بھی ناجائز, تو ان کو دیکھنا بھی ناجائز. تو اسی طرح یہ غیر مسلم جو عبادت کرتے ہیں ظاہر ہے یہ بھی ایک فعل تو ناجائز ہی ہے, تو اس کو دیکھنا بھی ناجائز. پھر اس میں مزید کب آتی یہ ہوتی ہوں گی کہ بے پردہ عورتیں بھی ہوتی ہوں گی اور میوزک بھی بعض عبادتوں میں چلتے ہوں گے، تو پھر یہ کہ اس کی ہلاکتیں شاید مزید سے مزید تر ہوتی جاتی ہوں گی. آپ مدنی چینل دیکھیے، بس ایک ہی کام کیجیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، انشاءاللہ یہ دیکھتے رہیں گے تو یہ الٹے سیدھے مطلب دھندوں میں آپ نہیں پڑیں گے. خالی غیر مسلم کی عبادتیں نہیں، اور بہت سارے کفریات بھی مختلف چینلز پر دکھائے جاتے ہوں گے، خصوصاً غیر مسلموں کے، اس میں تو بہت ایمان کے خطرے پیدا ہوتے ہوں گے ان کے لیکچروں کے ذریعے بھی. تو صرف مدنی چینل دیکھیں اور اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے جائیے انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
خیر بابا جان، محمد راشد اتاری، الحمدللہ آپ کے توحید دلانے پر کئی سائیں بھائی مدنی قافلے میں سفر پر ہیں اور یہاں موضوع میں انشاءاللہ جشن ولادت منانے کی دھوم دھام سے الحمدللہ عزوجل تیاریاں ہو رہی ہیں. روزانہ اجتماع ذکر نعت کی ترکیب ہوتی ہے اور علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت کی ترکیب ہوتی ہے. میرے پاپا جان، یہاں مزوزپور میں بھی الحمدللہ مدنی چینل کی دھنیں مچی ہوئی ہیں. ہمارے مدنی قافلے کے پہنچنے سے پہلے ہی یہاں الحمدللہ مدنی چینل پہنچا ہوا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا پیغام گاؤں گاؤں میں، شہر شہر میں الحمدللہ عام ہوا ہے. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے، اور رب کریم آپ کا اور آپ کے شہزادوں کا اللہ تعالیٰ سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے. نگران شورا اور تمام اراکین شورا کو اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے. پاپا الحمدللہ جہاں روزانہ نشستی کی دعوت کے لیے دو قافلے سفر کرتے ہیں، جنہوں سے شہر کے اندر بھی اور مزوزوں میں بھی پاپا ایک گاؤں میں دیہاتوں میں جا کر نیکی کی دعوت پیش کرتا ہے اور ایک قافلہ ٹاؤن کے اندر جو ہے وہ نیکی کی دعوت پیش کرتا ہے. پاپا سب کی استقامت کے لیے دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ کو استقامت عطا فرمائے.
آمین.
پاپا جان، ایک سوال آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا. پاپا یہاں پر حکومت جو ہے وہ ہم جب قافلوں میں سفر کرتے ہیں تو مساجد میں جو ہے وہ ڈرم یا کوئی بڑی سی چھوٹی سی ٹنکی ہوتی ہے جس میں لوگ اپنے ہاتھ ڈال کر ڈبوں کو ڈال کر دے پانی نکال کر نکالتے ہیں، پانی مستعمل بھی ہو جاتا ہے پاپا. ایسی صورت میں پاپا جو پانی مستعمل ہو جاتا ہے، اس جو مستعمل پانی ہے پاپا، اس پانی کو کس طرح سے استعمال میں لائیں؟ اور مستعمل پانی ہے تو اس مستعمل پانی کی صورت میں ہم پاپا اس مستعمل پانی سے ہی وضو کریں یا تیمم کریں؟ تو بابا اس معاملے میں رہنمائی فرمائیں. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں پر اور کئی مساجد کے اندر جو ہے لوگ اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں، تو بابا رہنمائی درکار ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مپوتو افریقہ سے سائیں بھائی اب
بابا ملاوی پہنچے ہیں، یہ مپوتو سے ہجرت کر گئے ملاوی کے،
ملاوی آ گئے. یہ ملاوی افریقہ میں ہے نا؟
جی بابا.
تو وہاں سے یہ سائیں بھائی کارکردگی آپ کو دے رہے تھے کہ الحمدللہ وہاں بھی مدنی کاموں کی ترکیبیں بڑھتی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اور برکتیں دے، عیسائی بھائیوں کو جشن ولادت کی دھومیں بھی مچ رہی ہیں وہاں، مدنی قافلے بھی سفر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مزید اس میں برکتیں ڈالے. یہ اپنے شواف شافعی جو ہوتے ہیں نا، یہ ان کے حساب سے یہ ٹنکیاں اور حوض وہاں ہوتے ہیں. یہ سیلون سری لنکا میں بھی اسی طرح گئے. اما حنفیوں کے نزدیک تو مستعمل پانی جو ہے نا اس سے وضو نہیں ہوتا، اور شافعیوں کے نزدیک مستعمل ہوتا ہی نہیں ہے، پانی میں اگر یہ ہاتھ ڈالتے تو ان کا مستعمل نہیں ہوتا. تو ان کے حساب سے یہ ہم نہیں کہیں گے کہ یہ غلطیاں کر رہے ہیں، ان کے حساب سے صحیح ہے، شافعیوں کے نزدیک یہ صحیح ہے. ابھی ہم حنفی ہمیں کیا کرنا ہے یہ طے کرنا ہے، ان کو غلط کہنا، ان کو برا بھلا کہنا یہ جائز نہیں ہے. اور ان کو یہ نہیں کہیں کہ جاہل ہیں، دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، مستعمل پانی کا مسئلہ پتا نہیں ان کو، تو ایسا نہ کہیں کہ ان کے نزدیک یہ مستعمل ہی نہیں ہے. اب ہمیں یہ ہے کہ ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ جیسے کہ مستعمل پانی ہے تو اس میں اگر زیادہ مقدار میں غیر مستعمل پانی ڈال دیں تو وہ سارے کا سارا پانی جو ہے وہ اب وہ قابل استعمال ہو گیا. مثال کے طور پر ایک گلاس پانی ہے مستعمل اور سوا گلاس پانی جو ہے وہ غیر مستعمل ہے، دونوں کو مکس کر دیں تو اب یہ سوا دو گلاس پانی جو ہے نا وہ قابل استعمال ہو جائے گا، اس سے وضو ہو جائے گا. اس طرح بعض جگہ بڑا حوض بھی ہوتا ہے، ان کی مساجد میں ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ ایسا ہی ہے، بڑا حوض بھی ہوتا ہے، نل بھی ہوتے ہیں. تو اگر نل ہیں تو پھر اس میں تو مستعمل کا، اگر نل واقعی وہ کسی چھوٹی سی ایسی ٹنکی میں نہیں ہے جس میں ہاتھ ڈالتے ہوں، عموماً ٹنکی اوپر ہوتی ہے تو اس میں ہاتھ ڈالنے کی ترکیب نہیں ہوتی، نلوں سے وضو کریں، چھوٹی حوضیاں جو ہوتی ہے اس سے وضو نہ کریں جبکہ لوگ اس میں ہاتھ ڈال رہے ہیں اپنے. وہ ٹھیک ہے جو شافعی ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے لیے مسئلہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
تیمم کا بھی پوچھا تھا کہ کیا صورت میں وہ تیمم کریں گے نہیں کریں گے،
اطراف میں ڈھونڈے نا پانی.
جی ڈھونڈے گا، پھر قادر نہیں رہا تو پھر
ایک میل چاروں طرف بھی اگر پانی پر قادر نہیں ہے اس کے، یا دشمن کے قبضے میں ہے تو کوئی دیتا ہی نہیں ہے، کوئی جانور کا قبضہ ہے اس پر پانی پر، انہیں پانی پر قادر نہیں ہے. تو اب یہ جیسے مسجد میں چلے گئے اور وہاں مستعمل پانی ہے تو دوسری جگہ سے پانی حاصل ہو سکتا ہے، بلکہ جب قافلے سفر کرتے ہیں تو اپنے ساتھ پانی کا جالون بھی تو لے سکتے ہیں. ہم بھی سفر مدینہ میں ضرورت عرفات مزدلفہ پانی لے لیتے تھے ساتھ، تو کام آتا ہے. میں سفر میں خود اپنے سفر میں میرا تو ایسا حساب کتاب کہ جیسے کہیں اب راستے میں پیشاب کرنے کی ضرورت پڑی تو مجھے بس وہ پریشانی ہوتی تھی کہ میں اس کا پانی کیسے استعمال کروں مسجد کا، کہ اب نماز کا وقت نہیں ہے، اس کو نماز بھی نہیں پڑھنی ہے اور ہاتھ کیسے دھوؤں، تو یوں بھی ڈر لگتا رہتا تھا. تو کئی بار ایسا کیا کہ میں نے اپنے پانی سے ہاتھ بھی دھوئے، سب کچھ کیا، اگرچہ عرفاً اجازت ہو جاتی ہو لیکن یہ کہ میں اپنا ایک عمل بتا رہا ہوں. تو میں تو جب سفر کرتا تھا تو عموماً اپنے ساتھ پانی کا گیلن یا جو بھی پیپا ہو رکھنا، بوتلیں رکھنا پانی کی، سیلف سروس. تو اس طرح مدنی قافلہ بھی کر سکتا ہے کہ اپنے لوٹے رکھ لے، اپنے وہ پانی رکھ لے ساتھ میں، کچھ پانی وہاں کا لے لے، کچھ پانی اپنا مکس کر لے. لوگ تعجب کریں گے، یہ ہے ایک مسئلہ، باتیں کریں گے، ان کو بھی یہ مسئلہ پتا نہیں ہوگا کہ حنفی ہیں اور ان کے نزدیک یہ مسئلہ ہے. خود ان کے ساتھ جو ہوں گے قافلے ان کو بھی پتا نہیں ہوتے مسائل، وہ سب تو وہی کر رہے ہوتے جو سب لوگ کر رہے ہوتے. یہ تھوڑی آزمائش ہوگی. اب اتنا سمجھدار عیسائی بھائی ہو نا ساتھ میں کہ جو مطلب نماز کے احکام اس کے پاس ہو یا باہر شریعت ہو، اس میں سے نکال کر اپنے قافلے والوں کا ذہن بنا لے کہ ہم اس لیے ایسا کر رہے ہیں. لیکن پھر ایک مسئلہ کھڑا ہوگا کہ یہ تین دن کے لیے تو یہ کر لے گا، دوبارہ جب یہ مسجد میں جائے گا تو یہ تھوڑی لوٹے لے کر ساتھ گھومے، بولے میری دکان ہے، میری نوکری ہے، میرے کو لوٹا کون رکھنے دے گا. تو وہاں یہ مسائل تو ہیں لیکن ان مسائل کا مقابلہ تو کرنا پڑے گا. اور نماز مستعمل پانی کے بغیر، ان مستعمل پانی سے وضو ہوتا نہیں ہے، ہم حنفی ہوگا تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ بھائی تھوڑی دیر کے لیے شافعی بن جاؤں پھر حنفی ہو جاؤں گا، یہ نہیں ہو سکتا، پھر گناہگار ہوں گے. یہ تو مطلب نفس کی، پھر تو نفس کا مقلد ہے وہ. یہ بار بار یہ نیتیں بدلنے سے کام نہیں ہوتا. تو پھر یہ شافعی میں ہم بولے بعض ایسے، ان کے لیے بھی شواف شافعیوں کے نزدیک بھی وہ بعض ایسی سختیاں ہیں مسائل میں جو لگتی ہیں سختیاں، حقیقت میں سختیاں نہیں ہیں، یہ رحمتیں ہیں. یہ جتنا وہ افضل الاعمال احمزها، افضل ترین عمل وہ ہوتا ہے جس میں زحمت زیادہ ہوتی ہے، تکلیف زیادہ ہوتی ہے، وہ افضل ہوتا ہے. ان کے لیے بھی ایسے مسائل ہیں کہ جن میں بہت ان کے لیے آزمائشیں ہوتی ہیں. تو یہ اختلافات رحمت ہیں. اور ایک سے ایک ان میں تو بہت سارے آپس میں فقہی مسائل میں اختلافات ہیں جو باعث رحمت ہے. اور جو ایک ہی امام کا مقلد رہنا واجب ہے، دوسرے اماموں پر عمل نہیں کر سکتا جب تک کوئی مفتی فتویٰ نہ دے، اور وہ بہت سخت ضرورت کے موقع پر مفتی فتویٰ دیتا ہے کہ اب دوسرے امام پر تم عمل کر سکتے ہو. تو یہاں مستعمل پانی کے تعلق سے کہ یہ بھی اگر کوئی مفتی اور یہ مفتیان کرام مل کر فیصلہ کریں اسے ملک کے لیے حنفیوں کے لیے، تو وہ ایک الگ مطلب کہ چیپٹر ہے، ہم نہیں کر سکتے یہ فیصلہ. ہم وہی مسئلہ بتائیں گے جو علماء نے کتابوں میں لکھا، اپنی طرف سے ایک بال برابر بھی ہم کمی اور زیادتی کرنے پر یعنی کہ حق نہیں رکھتے اس کا. ہم کریں گے تو گناہگار ہوں گے کہ ہاں جی مجبوری ہے چلا لو، نہیں نہیں نہیں، اپنے بس کا روگی نہیں ہے، یہ ہم بولیں گے تو ہم خود پھنس جائیں گے, آخرت کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا کہ لاکھوں مسلمان اس طرح ہو سکتا ہے کہ مطلب گناہ میں یہ کریں اور ہم پھنس جائیں آخرت میں. اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے, غلط مسئلے بتانے سے بچائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام اجاز احمد بٹ ہے, دعوت اسلامی کے حوالے سے بات کروں گا کہ دعوت اسلامی جو ہے نا اس کو گزشتہ 15-20 سال سے میں خود دیکھ رہا ہوں, اور یہ تحریک جو ہے نا یہ پوری دنیا میں پھیل رہی ہے, اور اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ غیر سیاسی تحریک ہے اور خالصتاً دعوت و تبلیغ کی یہ ایک تحریک ہے. امیر دعوت اسلامی مولانا الیاس قادری صاحب کی شخصیت میں کچھ اس طرح کا حسن اور ان کی ذات میں ایسی کشش ہے کہ جس کی وجہ سے پورے پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے جو مسلمان نوجوان ہیں وہ کھینچتے چلے آ رہے ہیں, اور دعوت اسلامی اس قدر تیزی سے پوری دنیا میں دعوت اسلامی اپنا میسج پہنچا رہی ہے, اور صرف پہنچایا ہی نہیں ہے بلکہ ان ممالک کے جو نوجوان ہیں وہ اس تبلیغ کو قبول کر رہے ہیں, اور ہزاروں کی تعداد میں جو غیر مسلم نوجوان تھے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. اور دعوت اسلامی کا جو ہم دیکھ رہے ہیں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ دعوت اسلامی نے پورے پاکستان میں اور بلکہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو نوجوانوں کو ایک دعوت اور تبلیغ کا جو پیغام دیا اس کی وجہ سے نوجوانوں کی تعداد دعوت اسلامی میں 80% سے بھی زیادہ مجھے نظر آتی ہے, اور میں کئی دفعہ محسوس کرتا ہوں کہ ان نوجوانوں پہ اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا ہے کہ یہ نہ صرف اپنے اوپر اسلام اور سنت کو پوری طرح طاری کیے ہوئے ہیں بلکہ دوسرے نوجوانوں کو بھی اپنی طرف کھینچ رہے ہیں اور اپنے ساتھ لا رہے ہیں, اور ان نوجوانوں کی وجہ سے پوری جو دنیا ہے اس پہ ایک ایسا تاثر بہ رہا ہے کہ دعوت اسلامی خالصتاً غیر سیاسی تحریک ہے اور اس میں سوائے اسلام کی تبلیغ کے کوئی دوسرا اس طرح کا فعل نظر نہیں آتا.